السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصص الانبیاء میں آج ہم ذوالکفل اور یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. تلاوت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسماعیل وادریس وذالکفل کل من الصابرین. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 85-86. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے بنی اسماعیل، اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ سب نیکوکار تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام، ادریس اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیا ہے اس کتاب میں، ان کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. سورہ سواد میں بھی ہم کو ذکر ملتا ہے ذوالکفل کا. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب و اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. وَذْكُرْ إِسْمَائِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَالْكِفْلَ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے. ہم نے ان کو ایک صفت خاص یعنی آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. قرآن میں جہاں پر انبیاء کرام کے ساتھ یا ان کے لیے تعریفی کلمات آئے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہیں پر ذوالکفل کا بھی نام آیا ہے، یعنی یہ مشہور ہے. اور چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ولیسا و ذوالکفل، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نبیوں میں سے تھے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، لیکن چونکہ یہاں نبیوں کے ساتھ ہی ان کا ذکر آیا ہے، اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی نبی تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ ذوالکفل ان کی یعنی کنیت یا پھر ان کا نک نیم تھا، یا ان کو کسی وجہ سے لقب دے دیا گیا تھا. مجاہد رحمہ اللہ اوپینین بیان کرتے ہیں کہ ذوالکفل مطلب ذمہ داری اٹھانے والے کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ یہ اپنی قوم میں انصاف کرنے والے تھے، رہنمائی کرنے والے تھے، اس وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا. اور بعض کہتے کہ یسا کے بعد ان کا ذکر ہے ذوالکفل کا، تو یسا کے بیٹے تھے اور انہوں نے چاہا کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ ان کا کوئی ایک نائب ہو تاکہ وہ سارے کام کاج دیکھتا رہے، نہیں جو امت ہے ان کو نیکی کی راہ پر قائم رکھے. تو انہوں نے ذوالکفل کو چنا. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کے امت میں سے تھے. واللہ عالم. ان کے بارے میں کوئی بھی ہمیں کوئی ایک سنگل بات بھی نہیں ملتی کہیں پر کوئی حدیث میں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کے تعلق سے کوئی بات اگر ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہم احادیث پر ہی یقین رکھ سکتے ہیں، اہل کتاب کی باتوں پر یقین نہیں رکھ سکتے. بس قرآن میں ان کا نام آیا ہے. اور واللہ اعلم ان کا اصل نام کیا تھا، یا ان کا اصل نام ذوالکفل ہی تھا، واللہ اعلم. تو ان کے بارے میں بس قرآن میں ان کا نام ہی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی. اب آئیے ہم آتے ہیں یونس علیہ السلام کی طرف. آج کا مین ٹاپک ہمارا یونس علیہ السلام ہی ہے. یونس علیہ السلام یہ وہ ایک منفرد یعنی سب سے ایک الگ قوم ہے، یعنی اس وجہ سے وہ سب سے الگ ہے کہ جس پر عذاب الہی کا فیصلہ ٹال دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی عین میدان میں. یعنی یہ واحد قوم ہے جس پر سے اللہ تعالی نے عذاب ہٹا دیا تھا، یعنی عذاب کے بادل بھی آ چکے تھے لیکن عذاب نہیں آیا. سوچیں ذرا اور کس وجہ سے، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. سورہ یونس پورے نام پوری صورت ہی یونس علیہ السلام کے نام کی ہمیں ملتی ہے قرآن میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی پوری ایک صورت رکھی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مشہور نبی تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
پھر کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا.
تو یونس علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، تو قرآن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تھے. یعنی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے دیتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی اور کوئی ایمان لا کر نہ دیا. آخرکار یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے. اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یا اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، تب تک کہ نبی اس بستی سے نہیں نکل سکتا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تبھی اس نبی کو بستی سے نکلنا چاہیے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ اکرام کو آپ نے اجازت دے دی کہ تم لوگ ہجرت کرتے چلے جاؤ، تو یہ کے بعد دیگر صحابہ ہجرت کرتے چلے گئے، لیکن آپ ابھی تک نہیں نکلے تھے. اور آپ کی وجہ سے ابو بکر صدیق بھی وہاں پر رکے رہے مکہ میں. تو یہاں پر انبیاء کرام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اس وقت تک اپنی جگہ سے ہجرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے. تو یونس علیہ السلام سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی، بس سمجھے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور وہ اللہ کے حکم سے پہلے ہی اس بستی سے نکل گئے، اور ان کے پیچھے ان کی قوم نے پھر ایمان لائی. اس بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. تو قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور ذنون، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے. سو اس وقت قرآن ڈالا گیا. قرآن جانتے ہیں نا آپ لوگ، بہت سارے لوگوں تو کسی ایک کا نام لینا ہے تو نام لکھ کر چٹھیاں ڈالی جاتی ہیں. یونس، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے. سو اس وقت قرآن ڈالا گیا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے. پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو 100,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا بھیجا، تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدہ دیتے رہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو پہنچایا اور وہ وہاں زندہ رہے. مچھلی نے ان کو صرف نگل لیا تھا، کھایا نہیں تھا. یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. اور یہ جملہ کیسا ہے، تو اسی لیے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس جملے کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی. پھر سورہ قلم میں بھی ہم یونس علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں کہ فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَتَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. سو آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے. اگر تمہارے رب کی مہربانی ان پر نہ ہوتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا. پھر اللہ نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، آپ دیکھیں.
تو مفسرین ان کے بارے میں فرماتے ہیں، یونس علیہ السلام کے علاقے کے بارے میں، یہ نینوا کی طرف مبوس تھے، یعنی نینوا ایک بستی ہے، اس کی طرف مبوس کیے گئے تھے. آپ نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا،
لیکن آپ کے لوگوں نے تکذیب کی اور اسی شرک اور کفر پر اڑے رہے۔ جب ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو کہہ گئے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ بہت سارے صحابہ اور تابعین کا قول ہے کہ جب یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی، انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت ہوئی، یعنی ان کو اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے، اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے اور ان کے بچے بھی، واللہ عالم۔ لیکن یہ بات بہت ساری روایت سے ثابت ہے صحابہ اور تابعین کے قول سے کہ وہ لوگوں نے اجتماعی طور پر توبہ کی تھی، یعنی میدان میں نکل گئے تھے اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے، اور یہ منظر بہت رقت آمیز تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا، بس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی پچھلی قوموں میں سے کوئی قوم ایسی کیوں نہ گزری، یا بستیوں میں کوئی لوگ ایسے کیوں نہ تھے کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ہم ان پر سے عذاب ٹال دیتے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ سورہ سبا۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ وہ واحد قوم تھی جس پر سے آتا ہوا عذاب ٹال دیا گیا تھا، اور حالانکہ انہوں نے عذاب کو دیکھ بھی لیا تھا، یعنی بادل تھے جو ان کی طرف تیزی سے آ رہے تھے، دھوئیں کے بادل تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آگ کے بادل تھے۔ جب انہوں نے ان بادلوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ توبہ کے لیے نکل چکے تھے، اللہ عالم، اور انہوں نے اجتماعی توبہ کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر آتا ہوا عذاب ٹال دیا۔ اور ان کی قوم کی تعداد 1 لاکھ تھی یا اس سے زیادہ تھی، واللہ علم، لیکن 1 لاکھ کا بہت دفعہ ذکر ملتا ہے بہت ساری روایت میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، یعنی جب آپ مکہ والے لوگوں سے آپ دل برداشتہ ہو گئے خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد، آپ کو کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا جہاں آپ رہ کر دعوت دین کا کام آزادہ نہ کر سکتے تھے، تو آپ آس پاس کی بستیوں میں جا کر ریکویسٹ کر رہے تھے، تو طائف بھی گئے تھے آپ۔ طائف سے واپسی پر جب ان لوگوں نے بہت زیادہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، تو واپسی پر تھوڑی دیر کے لیے کہیں آپ لوگ رکے کیونکہ آپ کے پیر لہو لہان تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کسی کا باغ تھا، ربیعہ ابن ربیعہ کا باغ تھا، ربیعہ کے 2 بیٹوں کا باغ تھا، اور ان میں جو کام کرنے والا آدمی تھا جن کا نام عداس تھا، تو انہوں نے آپ کو انگور لا کر دیے، آپ نے بسم اللہ کہہ کر کھایا تو وہ آدمی چونک گیا، اس نے کہا کہ یہ جملہ کیسے کہا آپ نے، یہاں کے لوگ تو یہ جملہ نہیں کہتے۔ تو رسول اکرم بھی الرٹ ہو گئے اور سوچا کہ اچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، تب اس شخص نے کہا عداس نے کہ میں نینوا بستی کا رہنے والا ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میرے بھائی یونس کی بستی کے رہنے والے ہو، تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کیسے جانتے؟ پھر تب رسول اکرم نے کہا کہ وہ اور میں جس چیز کو دے کر بھیجے گئے وہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں کہ یعنی یہاں پر طائف میں بھی کوئی شخص تھے نینوا کی بستی کے جو یونس علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان پر ایمان رکھتے تھے۔ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے قرآن ڈالا، جب یونس علیہ السلام اپنی بستی سے مایوس ہو کر نکل گئے کہ ان کی قوم ایمان نہیں لا رہی ہے، اور کہہ دیا کہ اب 3 دن تک انتظار کرنا، تم پر عذاب آ جائے گا۔ کہا جاتا ہے جب کشتی میں پہنچے تو کشتی کے لوگوں نے قرآن ڈالا اور اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کی زہد و تقویٰ سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا، انہوں نے دوبارہ قرآن ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا، آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مسافروں نے پھر آپ کو منع کر دیا، انہوں نے تیسری بار قرآن ڈالا تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ سوچے ذرا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ جب قرآن میں بار بار آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیر روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی نہ توڑے، کیونکہ آپ اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر تمام سمندروں کا چکر لگایا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا کہ اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے پکار. جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں, لیکن آپ نے اپنے اعضا کو حرکت کرتے دیکھا یا حرکت دی تو اعضا نے حرکت کی, تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی زندہ ہیں. چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا, یا رب میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی. سبحان اللہ, آپ سوچے کتنی بڑی بات ہے واقعی میں, اور کیسے کیسے معجزات ہیں نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا کہ دو طرف سمندر کی لہریں پہاڑ کی طرح بن گئی اور ان کو راستے سے گزروا دیا. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر پہنچا دیا. معراج کا واقعہ کتنا بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکے جانے کے بعد وہاں سے نکلوایا اور مصر پہنچا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے واقعات, کیسے معجزات ہیں انبیاء کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں صحیح سلامت رکھا, اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہوگا. لیکن جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, انبیاء کے جب بھی ہم واقعات پڑھ رہے ہیں روزانہ تو آپ دیکھیں ایک نیا معجزہ, ایک نئی چیز ہمیں نظر آتی ہے. الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کتنا ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ہمارے اس بات پر مزید ایمان بڑھ جاتا ہے کہ ہمارا رب سبحان اللہ وہ کیسا, کتنی قدرتوں کا مالک ہے, کیسی قدرتوں کا مالک ہے. وہ جو چاہے کر گزرے, جس چیز کا چاہے حکم دے. سبحان اللہ, ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے. وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے, تو اس رب سے کیسے بھلا نافرمانی کی جا سکتی ہے, اس رب کی کیسے بات نہیں مانی جا سکتی. وہ چاہے تو کیا کچھ نہ کرے. تو سمندر میں ان کو ڈالا گیا تو مچھلی کو حکم ہوا, مچھلی نے ان کو نگل لی اور مچھلی میں وہ زندہ سلامت ہے مچھلی کے پیٹ میں, اور وہاں دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اور سبحان اللہ, آپ دیکھنے کہ ایسی جگہ کسی نے دعا کی ہوگی بھلا مچھلی کے پیٹ میں. یعنی کسی کے لیے بھی یہ ثابت نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا. یہ خاص یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کھائیں نہ, وہ زندہ رہے اور مچھلی کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرنے کا کی جگہ بنایا. تو مچھلی سمندر میں لے کر ان کو گھومنے لگی, اور اسی لیے وہ مشہور دعا ہم کو ملتی ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے اور عبداللہ بن عباس سے مروی حدیث سے بھی ہوتی ہے اس بات کی تائید کہ یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہتے یا قیامت تک وہاں رہتے, جو قرآن ہمیں بتاتا ہے اس کی تائید ہوتی ہے. اگر وہ ذکر الہی نہ کرتے یا اللہ کی یاد وہاں نہ کرتے تو نجات نہ پاتے. تو مسند احمد کی ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ عبداللہ بن عباس سے مروی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے, میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں. اللہ کا خیال رکھ, یعنی اسے یاد رکھ, اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھ, اللہ تیرا خیال رکھے گا. اللہ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا. راحت کے وقت اللہ کے ہم معروف ہو, یعنی اسے تعلق جوڑ کر رکھو, وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا. اور ابن جریر نے تفسیر میں ابو ہریرہ کی روایت سے حدیث بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی کہ اسے لے لو, لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور نہ ہڈی توڑنا. مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا. یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہیں. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی, اللہ نے دعا قبول فرمائی, اور جب مچھلی سمندر کی تہ تک پہنچی تو یونس کو آواز آئی, یعنی وحی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی, اس سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے. پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہوا سقیم, وہ اس وقت بیمار تھے, یعنی کمزور ہو گئے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انسان کیا حال ہوگا اس کا. تو ایکچولی یہ جتنی بھی جو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی گئی اوتھینٹک نہیں ہے, لیکن بہرحال اہل کتاب کی باتوں سے بہتر تو ہم کو ضعیف حدیث ہی, یعنی انبیاء کے واقعات کے لیے ہم لے رہے ہیں. یہاں پر کوئی عقیدے کے یا فرائض کے لیے نہیں لے رہے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورہ صافات میں انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے, کا مطلب یہ کہ آپ نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر تنگی اور سختی نہیں کرے گا, کیونکہ آپ تو نبی تھے, آپ پر پکڑ نہیں ہوگی آپ وہاں سے نکل گئے. تو بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا, اور اس سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کئی اندھیرے جمع ہو گئے تھے, ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, رات کا اندھیرا. سوچیں ذرا کہ یعنی اندھیروں پر اندھیرے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہاں پر جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا کہ فنادا فی الظلمات, کئی اندھیروں میں سے اس نے ہم کو پکارا. اب دیکھیں کہ سمندر کے اندھیرے کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا نا, سائنس یہ بات آج ہمیں بتاتی ہے, جبکہ قرآن ہمیں پہلے سے بتا چکا ہے کہ سمندر کا اندھیرا جو سورہ نور میں ہم کو ملتا ہے کہ ایسا اندھیرا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو وہ بھی دکھائی نہ دے, یعنی انسان کو اپنا ہاتھ ہی نہ دکھائی دے, اتنا اندھیرا ہوتا ہے سمندر کا. اور اسی لیے آپ دیکھیں یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے کہ سمندر کے جو بعض جانور ہوتے ہیں یا جاندار ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ اور کیوں آنکھیں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جو سمندر کے اندر نیچے تہ میں رہنے والے جو جاندار ہیں ان کی اس لیے آنکھیں نہیں ہوتی ہیں کہ وہاں اگر آنکھیں بھی رہے تو کچھ دکھائی نہ دے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں کہا گیا کہ اندھیرے جمع ہو گئے تھے، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا تھا، اور رات کا اندھیرا تھا۔ تو آپ سوچے کیسا اندھیرا ہوگا، لیکن مچھلی، آپ دیکھیں کہ مچھلی نے آپ کو زخم نہیں لگایا، دھکا نہیں پہنچایا، بس آپ اندر رہنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کو کوئی غذا نہیں مل رہی تھی ڈائریکٹ، یا سانس ویسی نہیں مل رہی تھی آپ کو، آکسیجن جیسے ملنا چاہیے مچھلی کے پیٹ کے اندر، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہو گئے اس کی وجہ سے، وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے۔ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ فرشتے کہنے لگے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ یہ بھی تفسیر میں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے اصل میں، لہٰذا ہم نہیں جانتے کہ اس کی کتنی کیا اوتھینٹسٹی ہے۔ تو سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو پیٹ سے باہر نکال کر سمندر کے ساحل پر لا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَنَبَذْنَاهُ، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا، بِالْأَرَائِ، بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، وَهُوَ سَقِيم، اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یَقْطِین، ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ بہت سارے صحابہ کا خیال ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی، کیونکہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ کدو کے لیے یا ترائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو کدو کی قسم کا کوئی پھل ہوگا، واللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیل وہاں اگا دی، اور بعض کہتے ہیں، علماء کرام اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، کہ یہ جو درخت تھا، یہ جو بیل تھی کدو کی یا ترائی کی یا اس جیسی کوئی بھی جو بھی بیل رہی ہوگی، تو اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، کیونکہ اس کے پتے بہت نرم اور ملائم ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں پتے، سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں، مکھی اس کے قریب نہیں آتی، اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے، اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ تو فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو ہم سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا پناہ کا طالب ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا اور سلام کہا، آپ نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں ابھی مسجد میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا تھا، میں نے سلام کہا، انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ عمر نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، آپ نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ سعد نے فرمایا، کیا ہے؟ انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ ایسا ہوا ہے۔ پھر عثمان کو کچھ یاد آیا، فرمایا، اللہ مجھے معاف کرے، آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میں رسول اکرم کا ایک فرمان دل میں دہرا رہا تھا، مجھے جب بھی وہ فرمان یاد آتا ہے میری دل اور آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، یعنی صحابہ اکرام کتنی زیادہ دل کی گہرائیوں سے رسول اکرم کی باتوں کو یاد کرتے تھے، یا اسپیشلی دعاؤں کو یاد کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، تو سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اکرم نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا، پھر ایک بدو آ گیا اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کر کے مکمل کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف چل پڑے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، حتیٰ کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے بغیر گھر میں داخل ہو جائیں گے، تو میں نے زمین پر پاؤں مارا اور قدموں کی آواز پیدا کی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کون ہے؟ ابو اسحاق ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، قسم ہے اللہ کی، اور تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا تھا، پھر وہ بدعا گیا اور آپ اس کے ساتھ بات کرنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ ذوالنون یعنی یونس کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جو مسلمان کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچیں, یعنی یہ کلمات ایسے ہیں کہ اگر آپ اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. لیکن یہ آپ بتائیے کہ کیا یہ دعا 125,000 مرتبہ مانگی تھی یونس علیہ السلام نے, یا 100,000 مرتبہ مانگی تھی, یا رسول اکرم نے یہ صحیح حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے, اس صحیح حدیث میں رسول اکرم نے کیا یہ کہا کہ 100,000 مرتبہ دعا مانگو؟ نہیں. یا کوئی پریشانی آئی تو اس طرح سے کوئی اجتماعی دعا کرائی جا سکتی ہے کہ سارے لوگ بیٹھ کر اجتماعی طور پر دعا کریں؟ بالکل بھی نہیں, یہ بدعت ہو جائے گی, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے بدعت, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے لوگ بدعت کی وجہ سے. تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا مانگی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہم کو بھی کوئی دعا مانگنی ہو یا کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا ضرور مانگے. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا, اور جیسے جو طریقہ کار ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم لیے جائیں, اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کیا ہے؟ الحی القیوم, بدیع السماوات والارض, المنان, ذوالجلال والاکرام. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کرتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول پر درود بھیجتا ہے, اور پھر اپنی حاجت پیش کرتا ہے, تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ذنون ان کا لقب تھا, یہ صاحب الحوت, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا لقب ارشاد فرمایا قرآن میں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی, صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, تو اس ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی جائے. ابو ہریرہ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ ایک ثابت ہے کہ یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو جہان والوں پر فضیلت دی. مسلمان کو غصہ آئے کہ یہودی اشارتاً موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد سے افضل قرار دے رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں, میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متہ سے افضل ہے. اس روایت سے یعنی کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں, رسول اکرم نے خود فرمایا. یعنی کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو یونس سے بہتر خیال کرے. دوسرے قول کے مطابق حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متہ سے افضل قرار دے. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا کہ مجھے نبیوں پر افضلیت نہ دو, نہ یونس بن متہ پر فضیلت دو. ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہیں یہ دونوں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دراصل انکساری اور تواضع کی بنیاد پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھتے تھے, یعنی عاجزی کی بنا پر آپ نے یہ بات کہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں, لیکن آپ نے یہ سکھایا ہمیں سبق کہ یونس علیہ السلام وہاں سے بستی سے نکل کر چلے گئے تھے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ کوئی غلط تھے یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے. نہیں, انہوں نے جلدی کی بس سمجھے نکلنے میں, اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے. اس بنا پر ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا, کیونکہ کسی کو خیال آ سکتا ہے کہ اچھا انہوں نے غلطی کی تھی. تو ایکچولی غلطی یہ کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی تھی, بس وہ وہاں سے جلدی نکل گئے بستی سے, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. تو ہم میں سے کسی کو یہ بات نہیں چاہیے کہ ہم کسی کو کسی پر فضیلت دیں یا افضل قرار دیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. سبحان اللہ, سب سے پہلی بات تو ایمان باللہ اور توبہ, یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہر مصیبت سے نجات دلا سکتی ہیں, ہر مشکل میں راحت پہنچا سکتی ہیں, کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور دوسرا توبہ, یہ ہر مصیبت سے نجات کی کنجی ہے. یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہر قسم کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے, ہر مصائب سے نجات دلاتا ہے. لہٰذا ہر تکلیف, دکھ, پریشانی, مصیبت میں کس کو پکاریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے. کس سے التجا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے. گریہ اور زاری کس کے آگے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ہو. اہل عراق کے آس پاس کا علاقہ ہے, ان سے مایوس ہو کر انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے کر علاقے سے نکل گئے تھے یونس علیہ السلام, اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ملی تھی اس لیے مشکل حالات میں گرفتار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا اجازت وہ علاقہ چھوڑنے کی بھی پرمیشن نہیں دی تھی, اس لیے پھر آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے, اور وہاں پر سمندر کے اندھیرے میں, مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور سبحان اللہ, ادھر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، ادھر ارحم الراحمین نے اپنے بندے کی یہ دعا، یہ راز، یہ زاری قبول کی اور ان کو نجات دے دی الحمدللہ. اور ہم قرآن میں پڑھتے کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے بس استغفار کرو اپنے رب سے، تم اس کو غفار پاؤ گے. سبحان اللہ، بہت ہی بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان. وہ آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا، یعنی آسمان کو تم برستا ہوا پاؤ گے. جب آسمان سے بارش برسے گی تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا، غلہ پیدا ہوگا بہت زیادہ. پھر وہ تم کو اموال یعنی مال سے بھی نوازے گا اور بیٹوں سے بھی، اولاد سے بھی نوازے گا، یعنی اولاد کی بھی کثرت ہوگی استغفار سے. اور وہ تمہارے لیے ایسے باغات پیدا کر دے گا اور نہریں جاری کر دے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ، تو استغفار کے کتنے سارے فائدے آپ دیکھیں. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اسٹوڈینٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ مجھے اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پر کھیتیاں اور کھلیان سوکھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو کہا کہ استغفار کرو. ایک اور شخص آیا کہ میرے پاس مال کی کمی ہے، بہت رزق کی تنگی ہے، تو کہا کہ استغفار کرو. تو لوگوں نے کہا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے اسٹوڈینٹس، کہ آپ ہر ایک کو ایک ہی دوا یعنی ایک ہی نسخہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار استغفار. تو پھر انہوں نے یہی والی آیت تلاوت کی کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازتا ہے، زمین فصلیں اگلنے لگتی ہیں، آسمان برستا رہتا ہے الحمدللہ. تو استغفار کے اتنے سارے فائدے ہیں، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے استغفار کی تھی اور وہ بھی تمام سات لوگوں کو مل کر میدان میں جمع ہو کر. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب عذاب الہی کو آتے دیکھا تو ساری قوم بچوں، عورتوں، ضعیفوں اور مویشیوں سمیت کھلے میدان میں جمع ہو گئی. سب نے مل کر اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگی، خوب گریہ و زاری کی اور اپنے رب سے نہایت عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ دعا کی. تو لہٰذا اللہ تعالی نے ان کے عذاب کا فیصلہ ٹال دیا. سبحان اللہ، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائے کہ ایمان لانا اس کے لیے نفع مند ہوتا، سوائے یونس کی قوم کے، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا اور ایک وقت خاص تک کے لیے ان کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. تو اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہمارے لیے بھی پریشانی نا، مسلمان قوم کے لیے، مسلمان امت کے لیے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو آج ہمیں ذلت اور رسوائی ہے یا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو ایک تو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو جتنا ہو سکے پختہ بنانا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط بنانا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی یا جو بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ اپنے کسی معاملے کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے گا. تو یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق میں سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ یونس علیہ السلام کے قصے سے جو اللہ کے دین کے دائیں ہیں ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ صبر و ثبات کے ساتھ، عزم کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھیں. ایک حوصلے کا درس ہمیں ملتا ہے، ثابت قدمی کا درس ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے، اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے، جلد بازی اور اجلت سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر وقتی طور پر سامنے والے لوگ ہماری بات کو نہیں مان رہے ہیں یا ایمان کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. یا لوگوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہمیں اس دعوت کے میدان کو چھوڑنا نہیں چاہیے یا فرار کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مشن کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو اللہ کی طرف سے اجر سمجھتے ہوئے قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اجر عطا کرے گا. جیسے کہ تمام انبیاء سے ہم یہی سیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کے اندر صبر زیادہ تھا. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے کہ فَصْبِرْ كَمَا صَبَرُوا أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، بس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو. یعنی مکہ والوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے جاؤ اور ان کے لیے عذاب طلب نہ کرو. تو اس میں تمام اہل ایمان کے لیے، داعیان دین کے لیے سبق ہے یعنی صبر و تحمل کا، ہمت کا، برداشت کا درس ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی دعوت کے میدان میں اسی اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیں، یعنی جو لوگوں نے بھی دین کے کام کو اپنا نصب العین بنایا ہے اس راستے میں جو جد و جہد کر رہے ہیں، تو اس جد و جہد میں صبر و عزیمت کے ساتھ لگے رہیں، ڈٹے رہیں اور اس کام کو نہ چھوڑیں، چاہے سامنے والا آپ کی بات مانے یا نہ مانے، یا حالت کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اس کام میں لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کریں، اور جتنا گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائے گا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں زکریہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے تھے اور رسول تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. تو اللہ تعالیٰ آج ہماری بھی دعا قبول فرما سکتا ہے، بس اتنے یقین کے ساتھ مانگی جائے اور عاجزی اور گڑ گڑا کر مانگی جائے دعا. تو جو نینوا کی بستی ہے وہ عراق یا جو موصل شہر ہے، آپ کو اپنے نام سنا ہوگا، دریائے دجلہ کے جو آس پاس کا علاقہ ہے وہیں پر یہ نینوا کی بستی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے انہیں 100,000 یا اس سے زیادہ انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا دوبارہ پھر. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کیا، دوبارہ نبی بھی پھر بنا کر بھیجا اور وہ لوگ ان سے پھر فائدہ اٹھاتے رہے. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ کو اکیلے ہی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. اجتماعی طور پر پڑھنا ثابت نہیں ہے، 125,000 مرتبہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. ایک بار بھی آپ پڑھتے ہیں دعا، یا ایک بار بھی یہ دعا پڑھ کر آپ دعا مانگتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.